بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا اور اس آیت کریمہ میں ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں جن اخلاق اور جن عادتوں کا پابند کیا ہے وہ پابندی اور اس عادت کو اپنانا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی سبق ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے اسلام اور اس بات کو سرسری سمجھتے ہیں کہ بس شرم و حیا اختیار کرنی چاہیے، شرم و حیا، اور کبھی ہمارا ذہن اس پر جاتا ہے کہ شاید یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے یا یہ ایسے ہی کوئی بات سے بات چلانے کا ایک علمی رنگ ہے، تو یہ ہم غلط فہمی میں ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہمارے کلمے کی بنیاد شرم و حیا پر ہے۔ یہ جس قدر کم ہوتی چلے جائے گی بندہ اتنا اللہ کی بارگاہ سے دور ہوگا، اور اگر یہ سرے سے نہیں رہے گی تو بندے کا ایمان بھی نہیں رہے گا، اور شرم و حیا کے اندر بندہ جس قدر آگے اتر تو وہ ایک ماڈل بنا کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایسا بنا سکتے ہیں، اور ہم جو بنا رہے ہیں ان میں سب سے ترقی اور ہماری صلاحیتوں کا سب سے بڑا قابلیت کا نکھار یہ ماڈل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کائنات میں ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن احسن تقویم، جو متوازن اور اعتدال کے ساتھ جو ہماری قدرت کا شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ یعنی ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو پست کیا ہے، سمندر کو گہرا کیا ہے، پہاڑوں کو بلند کیا ہے، نباتات میں ہم نے بے شمار راز رکھے ہیں، پہاڑوں میں مضبوطی، سلابت، پختگی ہے، پانی میں نرمی، روانگی، طغیانی ہے، زمین میں انکساری اور کشادگی ہے، آسمانوں میں شفقت، مہربانی، پھیلاوا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی قدرت کے جس جس صفت کو الگ الگ جو مخلوق میں بانٹا ہے اس سب کو جمع کر کے ہم نے انسان میں ڈال دی۔ اس میں پہاڑ کی سلابت بھی ہے، اس میں زمین کی انکساری بھی ہے، اس میں آسمان کی شفقت بھی ہے، اس کے سمندر کی طغیانی اور جوش بھی ہے،
اس میں ثمرات اور پھلوں کی مٹھاس بھی ہے، اس میں گھنے درختوں کا سایہ بھی ہے، اس کی مضبوطی بھی ہے۔ فرمایا ہماری تخلیق کے جو شاہکار، جو صفت ہے جس کو ہم نے کائنات میں الگ الگ دیکھ کر ایک ایک مخلوق کو بنایا ہے، پہاڑ میں نرمی نہیں لیکن سختی ہے، پتوں میں سختی نہیں لیکن نرمی ہے، زمین میں کبر نہیں لیکن انکساری ہے، آسمان میں کبر نہیں لیکن شفقت و مہربانی ہے۔ فرمایا جس چیز کو ہم نے بیان کیا اس کو ایک شان دی ہے۔ فرمایا انسان وہ ہے جس کو ہم نے کائنات میں منتشر بانٹی ہوئی ساری خیرات کو جمع کر کے جو ہم نے اپنی ایک خلق میں رکھا ہے وہ انسان ہے۔ اب کتنا بڑا مدعا ہے انسان، اور کتنا بڑا مقصد ہے انسان قدرت کا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی متوازن بنایا۔ اس کے جسم کو تم دیکھ لو تو جو چیز جہاں پر ہونی تھی وہیں پر ہی ہے۔ آگے چل کر ہم بات کریں گے، ملحد لوگ، سائنس تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس میں دہریت لے کر آ جانا کہ نہیں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہونٹ آنکھ کی جگہ پر نہیں چلا گیا، کان ناک کی جگہ پر نہیں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات ایسے نہیں بن گئی کہ بگ بینگ تھا اور دھماکہ ہوا اور پاگل پن ہوا اور مادہ اصل ہے اور مادے سے ہر چیز تخلیق کر دی گئی۔ فرمایا یہ حکیم دانا رب نے بنائی ہے، کیونکہ جو بگ بینگ ہوتا ہے گیسز بلاسٹ ہوئے، تو میں نے کہا بلاسٹ میں کوئی چیز ایکوریٹ نہیں ہوتی، بے اہنگ ہوتی ہے۔ ایک غبارے میں آپ ہوا بھریں، اس میں جب گیسز کا بلاسٹ ہوگا تو چھتڑے اس کے اڑ جائیں گے۔ اگر یہ بلاسٹ کا نتیجہ کائنات ہے تو اس میں اللہ فرماتا ہے کائنات کو زمین سے لے کر آسمان تک دیکھو، اس میں تمہیں کہیں نقص اور عیب نظر آئے تو بتاؤ، تم کہو گے ہاں جو چیز جس طرح بنی ہے اسی طرح ہی بننی تھی۔ تو سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے یہ کسی دھماکے یا اچانک پیداوار نہیں، یہ ایک دانا رب اور ایک حکیم رب، ایک علیم رب کی پیداوار ہے، اور اس کی پیدائش کائنات کی ہر حصے کے اندر اس کی یاد جلوگری ہے۔ بندہ پھول کی پتیوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، واہ مولا تیری قدرت ہے کہ تُو نے کسی شے کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز اس کی قدرت، اس کے ہونے، اس کی کاریگری، اس کی دانائی، اس کی حکمت، اس کے علم، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس کی وجاہت کی دلیل ہے۔ تو یہ کیا بکواس ہے جی، گیسز جمع ہوئے اور مادے کا بلاسٹ ہوا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگو، مسلم محقق اور ملحد محقق میں فرق یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جو پسندیدہ ہیں وہ ہیں، اللہ فرماتا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں جو میری کائنات میں غور اور خوص ایک ایک چیز کو انالائز کرتے ہیں۔ یعنی جو سائنس کے علوم کو حاصل کرے نا وہ تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کی ایک ایک چیز کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے یہ کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تفکرون ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے والے دو بندے ہیں، دو ذہنیت ہے، ایک غور و فکر کر کے اس کے بنانے والے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور ایک اس غور و فکر کی بلبلیوں میں الجھ جاتا ہے، یہ کیا یہ کیا ہے، ابے یہ کیا یہ کیا ہے، جو بنایا ہے وہ کیسا علیم ہے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے صوفیاء کرام بہت ذہین ہوتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز، ہوا کا آنا، ہوا کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ تمام گردش لیل و نہار، اس میں الجھنے کی بجائے جو اس کا سانے ہے، بنانے والا، اس کی طرف بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس لیے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، میری بنائی ہوئی کائنات سے میری دانائی کو سمجھ لو گے، میری طاقت کو سمجھ لو گے۔ تو خیر، اس کو لمبا کریں گے تو موضوع دوسری طرف جائے گا، ہمارا موضوع شرم و حیا کا ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے جس کی میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ ایسا موضوع نہیں میرے دوستو، آج ہماری بربادی، ہمارے معاشرے کی فساد، ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے ایمان میں بے ذوقی، ہماری جلوت اور خلوت کا تضاد، ہمارا دعوی نیکی اور مسلمانی اور اس کے پیچھے فساد، یہ ساری بے حیائی اور جنسی بہرا روی اور ہر وہ غلیظ اور شرم سوز کام کر گزرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرم و حیا کو ہم نے سمجھا نہیں، یا سمجھا ہے تو اس پر ہم نے پریکٹس نہیں کی، اور سمجھ کر بھی اگر پریکٹس نہیں کی تو چاہے مولوی ہو یا داڑھی ہو یا مفتی ہو یا عالم ہو یا داڑھی نہ ہو یا جو بھی ہو، وہ انسانیت کے معیار سے گر گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کائنات کے اندر، یہ خلاصہ بالکل، کیونکہ آپ ذہین فلسفی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، تو سارے علوم کو لا کر وہ انسان کو انالائز کر رہے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا شاہکار حضرت انسان کو بنایا ہے. جب انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا ماڈل بنایا ہے تو انسان صرف اس صورت، شکل اور جسے کا نام نہیں، اس کے اندر اللہ نے کچھ کمالات رکھے ہیں. جب تک وہ کمالات اس سے ظاہر نہیں ہوں گے تو وہ انسان کہلانے کا لائق نہیں. اب ابو جہل بھی تو دو ٹانگوں پر چلتا تھا، اس کو کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ یزید بھی تو دو ٹانگوں پر چلتا تھا، اس سے کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ مروان یا عبیداللہ بن زیاد اور یہ تمام منافقین اور ملحد اور خاص طور پر موجودہ دور کے قادیانی ملعونی، یہ بھی تو شکل کے اندر انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان پلیتوں کو کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا صورت و شکل و جسے کا نام انسان نہیں، رب نے اس کے اندر کچھ کمالات رکھے ہیں. جب تک وہ کمالات اس کے اندر ظاہر نہ ہو، ریفلیکٹ اس کی ذات کے ساتھ نہ ہو، تو اس کو انسان کہنا انسانیت کی گویا کہ بدنامی ہے. اور وہ جو شان اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کا ٹائٹل نیم ہے سعادت حقیقی. اب سعادت حقیقی یعنی جس کی بنیاد پر انسان انسان بنتا ہے، ورنہ تو کچھ جانور بھی ایسی ادائیں اختیار کرتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پیار اس پر آ جاتا ہے. تو انسان کو جس خوبی پر انسان کہا گیا ہے وہ چار چیزیں ذرا توجہ سے سنیے. نماز اسی کا تقاضا، نماز یہیں تک لے جانا چاہ رہی ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو تو نماز ٹنگی رہ جائیں گی، کلمہ ٹنگا رہ جائے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہاں تک فرما گیا کہ بے حیا آدمی چاہے دینداری کر لے مرتبہ اس کو کلمہ نہیں ملتا. بے شرم آدمی جو آنکھوں سے گناہ کرتا ہو، جو کانوں سے گناہ کرتا ہو، فحش کام کرتا ہو، فحش چیزیں دیکھتا ہو، بدکاریاں کرتا ہو، احادیث کے اندر موجود ہے، علماء نے ذکر کیا، سیدنا امام غزالی نے فرما مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی روح اور جڑ جو ہے وہ حیا ہے. جسے یہ نہیں پتا کہ میرے رب سے میں نے کیا لحاظ کرنا ہے، کیونکہ لحاظ آتا ہی حیا سے نا، میں نے بندوں سے کیا لحاظ کرنا ہے، میں نے رشتوں سے کیا لحاظ کرنا ہے، میں نے لوگوں سے کیا لحاظ کرنا ہے. تو جس میں لحاظ نہیں ہوتا وہ تو جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. آگے چلیے میرے دوستو، لیکن سمجھنے کی، خدا آپ کے واسطے، میں بھی اپنے عمل کے لیے سیکھ رہا ہوں، آپ بھی اپنے عمل کے لیے سیکھیے. وقت گزر رہا ہے لیکن توجہ کے ساتھ کہ جو میں اور آپ سیکھ رہے ہیں اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے تو لائیں گے، اور ہے تو اور زوراور کریں گے. شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان جس ہیت اور صورت کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، یعنی انسان کا ایک رنگ ہے، طرز ہے. آپ جانور کو انسان نہیں کہتے، لیکن انسان ایک شکل و صورت اور ہیت جو اپنے ایک مقام رکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ انسان کہلاتا ہے. لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ عظیم شان کمال موجود ہونے چاہیے جس سے تمام مخلوق کو اللہ نے محروم کیا ہے. اللہ نے وہ کمال کسی اور مخلوق کو نہیں دی. چار چیزیں ایسی ہیں جو صرف انسان کو دی ہے. اگر انسان ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو بھی گرا دے گا تو سر پہ چاہے ٹوپی ہو یا نہ ہو، داڑھی ہو یا نہ ہو، وہ چلتا پھرتا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، وہ انسانیت کہنے کا حقدار نہیں. کیونکہ یہ چار چیز، مخلوق تو ہم بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن ہمیں جو ممتاز کیا گیا، انسان کو جو ممتاز کیا گیا، اور بالخصوص انسان جس طرح عام مخلوق میں انسان ممتاز ہے، اسی طرح انسانوں میں مقصود مومن ہے. مومن کے سامنے کافر ایسے ہی بدتر ہے جیسے انسان کے سامنے کوئی گھٹیا جانور بدتر ہے. اس لیے مقصود جو کہا گیا یہاں پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے مراد وہ بتوں کو پوجنے والا اور شرک و مکر کے اندر پڑا ہوا گندا شخص نہیں. یہاں احسن تقویم، اپنی تخلیق کا رول ماڈل جس کو کہا گیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے عمر کہتے ہیں، اسے عثمان کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں، اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، اسے غوث اعظم کہتے ہیں، اسے داتا علی حجویری کہتے ہیں. فرمائے یہ ہیں وہ انسان، ان میں اعلیٰ ذات تو نبی پاک کی ہے، انبیاء کی، ان کی توسط سے، میں غیر نبی کی بات کر رہا تھا. فرمایا یہ ہیں وہ لوگ، یعنی اہل ایمان. اب اہل ایمان میں یہ چار باتیں ہوں گی جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی. یہ توجہ سنی، کوئی لفاظ ہی نہیں کر رہا، وقت مختصر ہے اس لیے تھوڑا جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم عمل کے لیے اپنی زندگی کے اندر یہ لے آئے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمر بڑھنے کا نام بزرگی نہیں، ان چار چیزوں کے آنے کا نام بزرگی ہے. یہ چار صفت اگر بچے میں بھی آ جائے تو وہ سفید داڑھی والے سے زیادہ عزت رکھے گا، اور اگر یہ صفت سفید داڑھی یا داڑھی والے کے اندر نہ آئے تو فرمایا اس کا کمال کھو جائے گا، اس لیے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، تونگری بدل است نہ بسال نہ بمال. اب آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ نے بڑے کمال کی بات کی کہ انسان کو انسان بنانے والی وہ چار عادتیں ہیں. پہلی چیز ہے حکمت، وزڈم. پہلی چیز ہے حکمت. موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، ورنہ یہ ہماری چار چیزیں ضروری ہیں، اس کو آگے چل کے انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے. فرما پہلی چیز ہے حکمت، دوسری چیز ہے شجاعت، تیسری چیز ہے عفت، چوتھی چیز ہے عدل. یہ چار چیزیں ہیں جس پر انسانیت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. اگر اس کے اندر حکمت نہ ہو تو وہ جانور ہو جائے گا، اس میں شجاعت نہ ہو تو جانوروں سے بدتر. اللہ نے شجاعت جانوروں کو نہیں دی، اللہ نے حکمت جانوروں کو نہیں دی. لفظی طور پر لغتن حکمت کہہ دیا جاتا ہے، یہ جانور بڑا حکمت والا ہے. یہ صفت اپنے خاص کمال سے ملی انسان کو ہے. حکمت، شجاعت، عفت اور عدل، یہ چار چیزیں اللہ نے سمجھدار سے سمجھدار جانور جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی فطرت کے اندر وہ چیز ہے، وہ نقالی کرتا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں. یہ چار چیزیں دی ہی انسان کو ہے، اس لیے انسان کو شریعت کا مکلف کیا ہے. اور اس میں صرف آج ہم ایک کی بات کرتے ہیں، عفت اور پارسائی. عفت وہ خوبی ہے انسان کے اندر، جیسے گائے میں بھی روح ہے اور جانوروں میں بھی روح ہے، ہم میں بھی روح ہے، وہ بھی مخلوق ہم بھی مخلوق. لیکن اس سے زیادہ صفت ہمارے اندر ایک زیادہ ہے، بولنے کی طاقت. تو جس طرح عام حیوانوں اور جانداروں سے میں اور آپ بولنے کی صفت میں ممتاز ہو کر حیوان ناطق بنتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو اس درجے کی اور ایک شان عطا فرمائی، وہ عفت و پارسائی ہے. عفت وہ ملکہ ہے کہ اگر اس کی اوپر شریعت کا پانی اور رسول اللہ کے سائے میں رہ کر اس کی تربیت کی جائے تو عفت اپنا پھل دیتا ہے. اور عفت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ صبر اور حیا. یہ چار چیزیں، یہ چار چیزیں بیج ہیں، اس سے جتنے بھی اخلاق ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ چار چیزیں اصل میں ہمارے اندر وہ بنیادیں ہیں جس سے مختلف پھل ظاہر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی صبر ہم میں آتا نہیں ہے، ہم نے کہا ہمارے اندر حیا آئی ہے، عفت آئی ہے. تو لہذا پہلے اس بنیاد کو ہم نہیں پکڑتے اور آگے چلتے ہیں. اس لیے درجنوں تقریریں بھی کر لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، مشقیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن بنیاد کو نہ پکڑنے کی وجہ سے ساری خرابی ہوتی ہے. میں اکیڈمک انداز میں تقریر کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا، تاکہ ایک بنیاد سے ایک ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو. چاہتا تو میں حیا پر ڈائریکٹ حدیث سے پڑھنا شروع کرتا، لیکن بات وہیں پر آ کر کھڑی ہو جاتی کہ بنیادی ہم نہیں جانتے، اس کی تعریف کو نہیں جانتے، اس کے مقصد کو نہیں جانتے. تو لہذا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اکیڈمک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے لٹرلی مانا، پھر اس کی ٹرمز ہے، پھر اس کی اصطلاح ہے، پھر جا کر اس کے کمال اور نتیجے کو. حدیث میں جو حیا کے فضائل آئے ہیں اس کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے پہلے اس کو خود سمجھاؤ کہ یہ ہے کیا. تو ہم نے بنیاد کو پہلے انسان کو سمجھا. انسان کے کمالات ان چار چیزوں پر ہیں. ان چار چیزوں کے اندر پہلی چیز ہے حکمت، دوسری ہے شجاعت، تیسری چیز ہے عفت، اور چوتھی چیز ہے عدل. عفت وہ چیز ہے، صفت ہے، وہ شان ہے جو اللہ نے انسان ہی کے اندر رکھا ہے. اس کی نشوونما اگر اچھی صحبت میں کی جائے، نیک لوگوں میں کی جائے، قرآن و سنت کی تعلیم میں کی جائے، تو پھر وہ عفت پھل دیتی ہے اور انسان میں خود بخود حیا اور صبر کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کولیسٹرول جلانا ہے، ان کا جی ایکسرسائز کریں آپ، یہ تھوڑا تھکنا آگے رزلٹ دے گا. تو لہذا اگر آپ سمجھے کہ یوں ہی اگر سب کچھ ہو جائے تو یہ ایسے نہیں ہوتا. اب یہ ترتیب، یہ ہے تصوف کی بنیاد. اب میں تھوڑا سا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اس کو ایک مزید تعریف کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. حیا کے بارے میں ایک تعریف علماء نے اور کی ہے، پہلے اس کو کھول کے سن لیجئے، کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جس سے انسان میں خیر کا جذبہ جاگتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیا. اب حیا جتنی زیادہ ہوگی خیر اس میں اتنی زیادہ آئے گی. ایک معنی اس کا اور بیان کیا، ذرا توجہ کیجئے، میں مختلف اینگل سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دو دو چار ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی. جب دیگر کاروباری گنجلک مسائل ہمیں سمجھ میں آتے تو یہ بات یہ بڑی مشکل ہے. ہم نے کہا ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں. لوگ کہتے جی ہمیں کنواں نہیں ملا میٹھے پانی کا. میں نے کہا آپ کو پیاس نہیں لگی ہے. اگر آپ کو پیاس لگ جائے گی تو آپ کنویں کے پاس پہنچ جائیں. ہمیں نیک بننے کا طلب ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے کاروباروں میں, اپنے بال بچے میں, اپنی دکانوں میں, اپنے کر و فر میں, اپنی طاقت و جوانی میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں تو آخرت, مرنا, قبر میں جانا, اکیلا سونا, رب کے آگے کھڑا ہونا, جواب دہی کہنا. ہم نے جب رب کا ہونا, ہم رب کے ہو جائیں, جب ہمیں یہ شوق ہی نہیں ہے تو رب کی باتیں ہمیں کہاں سمجھ میں آئیں گی. جب پیاس ہی نہیں لگی ہے, کسی کو پیاس نہ لگی ہو, ٹھنڈا شربت پلائیے اس کو ذائقہ نہیں آئے گا, لیکن پیاس لگی ہو تو اگر اسے گویا کے کوسا پانی بھی پلا دے تو اگلا کہے گا بہت شکریہ, میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا ہو گیا. مین چیز ہے طلب. جب طلب ہی نہیں ہوگی تو پتا کیا چلے گا. اور جسے طلب ہوتی ہے نا اللہ اس کو منزل عطا فرما دیتا ہے. ہمیں طلب ہوتی ہے جس چیز کی تو مارکیٹ میں ہم اس کو پا لیتے ہیں ایک دن کے بعد, دو دن کے بعد, چار دن کے بعد. ہمیں طلب ہوتی ہے تو ڈگریوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. بچہ محنت کر کے, اپنے ایگزام میں ترقی کر کے اے پلس اور نہ جانے حاصل کر لیتا ہے. کرنا چاہیے, لیکن ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے. یہ جتنا علم ہم حاصل کریں اس کا مقصود یہ نہیں کہ اینڈ نہیں, یہ ٹولز بن گئے, یہ ذریعہ بن گیا. اصل تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے. جتنی مہارت ہم نے ٹیوٹر کے پاس یا کسی اور جگہ پر, کالج یونیورسٹیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر, ساری رات بیٹھ کر ہم نے کتابیں کھنگال کر نمبر لانے کی کوششیں کی ہے, تو اصل تو ہم نے رب کو راضی کرنا تھا. یہ بھی اچھا طریقہ ہے. جبکہ ہم اس کو نمبرنگ پر نہ دیں بلکہ علم کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیل کریں. آج تو حال ہی ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے. کتابیں موٹی موٹی آ گئی لیکن شکل دیکھ کر کہا جائے کہ آپ پڑھے لکھیں. اسی لیے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ خیر جو خوبی ہے یہ تو پوشیدہ ہے اندر. ہمیں کیا پتا کہ آپ میں خیر ہے یا میرے میں خیر ہے, یا آپ میں شر ہے یا مجھ میں شر ہے. یہ تو ایک مانن چیز ہے, یہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے, یہ تو ایک مخفی چیز ہے. جس طرح کہ ہمارے والیٹ میں اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو ہمیں کیا پتا آپ کے والیٹ میں کتنا پیسہ ہے. تو یہ خیر جو مثبت فکر ہے اور شر جو منفی فکر ہے, یہ اسی طرح ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے. ہم اس کو ظاہر کیسے کریں گے؟ تو فرمایا یہ علامتوں سے ظاہر ہوگی, یہ آپ کی حرکتوں سے پتا چلے گا کہ آپ میں خیر کتنا ہے اور آپ کے اندر شر کتنا ہے, مجھ میں خیر کتنا ہے. یہ علامتوں کے ذریعے ثابت ہوگا. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا کہ حیا, بس اس کو ذرا مختصر کر دیتے ہیں ورنہ میں تو اس کے فلسفے کو, فلسفی کو بیان کر رہا ہوں, لیکن اب آ جاتے ہیں اس کے نتیجے کے اوپر. حیا, اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حیا ایک خوبی ہے جو بندے کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ جتنی زیادہ ظاہر ہوگی اتنی زیادہ نیکی لائے گی. نیکی خود سے نہیں آتی, نیکی کو جو کنیکٹ کرتا ہے اور نیکی کو جو سگنل دیتا ہے وہ صفت حیا ہے. وہ جتنی زیادہ بڑھے گی بندہ اتنا نیک ہوگا. حضور نے فرمایا میرا عثمان بڑا حیا دار. ابھی یوم بھی آگے حضرت عثمان غنی, یہ صفت کمال کی صفت. علی میں شجاعت ظاہر ہے, علی میں شجاعت ظاہر ہے, عمر میں عدل ظاہر ہے, ابو بکر میں, اب آپ دیکھیں حکمت ظاہر ہے, اللہ اکبر, عثمان میں عفت ظاہر ہے. تو یہ چار صفتیں جس پر انسانوں کا معیار ہے وہ چاروں ان میں ہیں, لیکن حضور نے ایک ایک صورتوں میں بیان کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں نعرے تحقیق حق چار یار, یعنی جس پر انسانیت کی بنیاد ہے رسول اللہ کی صحبت میں. یہ چار کے چار اپنی زندگی کے اندر اکثر معاملات میں جو ان کا تعارف ہوتا ہے. یہ حکمت و دانائی اگر سیکھنی ہے تو کبھی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں, عدل و انصاف کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھیں, شجاعت و بہادری دیکھنی ہے تو مولا مرتضیٰ کو دیکھیں. ایسا نہیں کہ ایک کی صفت ہے دوسری نہیں, یہ چاروں ان میں بدرجہ اتم ہے, لیکن نکھار ایک چیز سے ان کو پکارا گیا ہے. اور عفت و پارسائی اور حیا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور نے عرض کیا یا اللہ میرے عثمان کو اگر میزان پر بلانا بھی ہو اور کچھ تو قیامت کے دن میرے عثمان سے پوچھنا بھی چاہے تو مولا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے, اس سے اکیلے میں پوچھ لینا, لوگوں کے آگے نہ پوچھنا. ایک دفعہ حضور کھڑے ہوئے ہیں, سامنے عثمان غنی ہے, ہوا چلی, آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا. حضور نے, کسی نے پوچھا حضور آپ نے آنکھوں کو کیوں بند کیا, فرما تیز ہوا چلی, عثمان کے گریبان کا کپڑا ہٹا، اس کا سینہ دکھا، میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میں نے بھی بند کر دی، اس لیے کہ عثمان بڑا حیا والا ہے۔ آج ہمارے بچے شارٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ مذہبی اجازت ہوتی ہے جی، لباس ہمارے وہاں پر کیا ہے؟ میں آج بس حدیث پاک کو ختم کرتے، وقت مکمل ہو گیا اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ آج کل ہمارے واش روم کیسے بن رہے ہیں؟ بلڈر کو کہتے ہیں واش روم 50 لاکھ کا بنے، لاکھ کا بنے، سارے فضول خط، اس میں اتنے بڑے بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں جس میں بندہ پورا برہنہ نظر آئے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ نمازیں قبول ہو جائے، باہر نکل کر داڑھی پر تیل لگا کر داڑھی لگا دی، پگڑی باندھ دی، تو جو حیا کا جنازہ نکل گیا۔ آج کل ہمارے وہاں یہ چل رہا ہے، جیسے شادی بیاہ کے اندر مخلوط ماحول، یہ درندگی جو ہمارے اندر آ رہی ہے، یہ کینسر ہے، یہ بہت بڑا خطرہ بعد میں عوام میں لائے گا۔ کیا بچوں کو آداب سکھائیں گے؟ آج ہمارے وہاں پڑھے لکھے لوگ، میں نام نہیں لیتا، ہمارے اس علاقے کے بہت بڑے آدمی میرے پیچھے ایک ہفتے سے پڑے رہے کہ آپ، بلکہ جو مجھے بلانے آئے وہ بڑے پرہیزگار تھے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، شاہ صاحب نے کہا آپ نے پڑھانا ہے، میں نے مؤذن صاحب سے بھیجا کہ جا کر دیکھیں، انہوں نے کہا جی بندہ بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، عورت مرد سب گھسے ہوئے اسٹیج کے اوپر۔ میں نے ان سے کہا کچھ شرم کریں، آپ دینی جماعتوں کو چندہ دیتے ہیں، آپ دینی جماعتوں کو زکات دیتے ہیں، دینی جماعت والے آپ کو اسٹیج پر ٹی وی پہ بٹھاتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو جب آپ جیسے مذہبی لوگ دین کا جنازہ نکالیں گے، حیا سوز کام کریں گے، اور آپ توقع کریں گے کہ 20-25 ہزار یا کچھ پیسہ لفافہ دے کر شاہ صاحب کو بلایا جائے، نکاح پڑھایا جائے۔ ہم نے کہا اللہ نے ہمیں اس سے بری رکھا ہے بحمد اللہ تعالی، لیکن ایسے ماحول کے اندر ہم قرآن و سنت پڑھیں جہاں شریعت مطہرہ کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، عورت مرد کا اختلاف، آپ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں۔ میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا، حیا ایمان کی بنیاد ہے، ابھی موضوع چلا نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 پڑھنا، جہاں عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط بیٹھے ہوئے ہیں، واش روموں کے اندر اتنے بڑے بڑے میں آئینے لگے ہوئے ہیں، بچیوں کا الگ ہے تو جناب بچوں کا واش روم الگ ہے، کہنے لگے کہ بچیاں بال بناتی، تو ہم نے کہا باہر بنائے نا، باہر ان کے لیے ڈریسنگ بنائے۔ یہ واش روم کے اندر جو بندہ برہنہ ہوتا ہے، اس حال میں اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ تباہی کیا لائے گا؟ یہ ختم قادریہ شریف، یہ ختم خواجگان شریف، یہ آیت کریمہ شریف، یہ درود پاک شریف، یہ سارے مقدس ہیں، لیکن یہ ہم پر اثر جب مرتب کریں گے کہ جب ہماری عادتوں سے وہ خیر ظاہر ہوگا۔ شارٹ پہن کے پھر رہے ہیں مذہبی اولاد، شارٹ پہن کے پھر رہے ہیں، چڈے پہن کے پھر رہے ہیں، یہ کون سا ماحول ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ آج وہ یہاں تک ہے، کل وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ کبھی دارالفتا میں بیٹھے، اتنے گندے مسائل آتے ہیں، میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، حرمت مساہرت کے مسائل اگر کھول کے بیان کروں تو آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی۔ حرمت والے خونی رشتے، جس کا نام لیتے ہو مجھے حیا آتی ہے، وہ بدکاریوں میں مبتلا ہے۔ اب پوچھتے ہیں جناب فتویٰ کیا ہوگا، اب فتویٰ کیا ہوگا، ابھی بچے بیٹھے، میں کیا کھول کے آپ کے سامنے بات کروں؟ یعنی وہ رشتے جو حرمت والے رشتے ہیں، ایک ماں سے پیدا رشتے ہیں، اب مفتی صاحب کیا کریں، اب کیا غضب ہوگا؟ ہم نے کہا وہی غضب ہوگا جو آپ نے موبائل دے کر الگ الگ کمروں میں بٹھایا ہے سب کو، اور انٹرنیٹ کی آزادی دی ہے، واش روم تم نے جو اشتعال پھیلانے جو انسان کے اندر موجود ہے، شریعت اس کو دبا رہی ہوتی ہے، تو مسجد تک دباتے ہو، باہر لے کر ہم کھول رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے میرے دوست، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ موضوع سمجھنے والا ہے۔ میں پھر اپنے دوستوں کو دعوت دوں گا کہ آیت نمبر 30، بلکہ اوپر سے آپ آ جائیے، آیت نمبر، گھر میں آنے کے آداب اللہ نے بتائے، فرمایا گھر میں اگر ماں بھی موجود ہو جس سے وہ پیدا ہے، گھر میں اگر بچہ آئے گا تو دروازے پر بیل دے گا اور ماں کو بتائے گا کہ میں آ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ایسے بغیر اجازت کے گھر میں نہ جانا کہ تم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اس حال میں دیکھ لو جس حال میں دیکھنا تم پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ مذہب اسلام ہے، یعنی جب بہنیں گھر میں کام کرتی ہیں تو گویا کہ دوپٹہ سائڈ میں رکھ دیتی ہیں، بیٹھ کے کام کر رہی ہیں۔ اب بچہ جو اس ماں کا ہے یا بھائی جو اس بہن کا ہے، شریعت مطہرہ کہتی ہے دروازے پر دستک دو اور اندر آؤ، بغیر دستک کے داخل نہیں ہونا۔ یہ سورہ نور میں اللہ نے پورا قاعدہ بیان کیا ہے۔ سورہ نور کوئی ایک دن کی پڑھنے کی نہیں ہے، پوری زندگی پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ہے۔ میں بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں میرے دوستو بزرگوں، ایک حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی پیش کر کے، اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو چند چیزیں ہم لائیں گے، لیکن خدا کے واسطے اپنے معاشرے سے یہ جو ہم نے سانپ، زہریلے سانپ اپنے قریب رکھے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک تباہیوں کا سلسلہ ہے، لوگ کہتے ہیں آج لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بد مذہب ہو رہے ہیں، تو وہ ایمان کو گانٹ لگا کر چیز رکھنے والی تو حیا تھی، حیا تھی. اور وہ حیا کے معاملات چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو، داڑھی میں ہو غیر داڑھی میں ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایمان مقبولی حیا کا ہے. اس کے لیے بندہ اپنے ماحول کو درست رکھے، آنکھوں کو وہ درست رکھے، کیونکہ آنکھیں بہکتی ہیں تو پھر دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے. تو لہذا آنکھوں کا پردہ لازم ہے کہ آپ کا بچہ تنہائی میں کیا دیکھتا ہے. آپ نے اس کو کھلی چھری دے دی ہاتھ میں، وہ خود کو بھی مارے گا دوسرے کو بھی مارے گا. بچوں کے ہاتھ میں چھری کوئی دیتا ہے؟ کہ نہیں، وہ تو سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ جو عذاب آپ نے بچوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، کیا وہ دیکھتے ہیں؟ بچہ اگر واش روم میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو ماں باپ کو فکر ہے کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے، کیا کہاں پر ہو بیٹا. یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی، صرف ان کے لیے ایئر کنڈیشن پرووائڈ کر دینا، بہترین بیڈ پرووائڈ کر دینا، اچھا لگژری کمرہ پرووائڈ کر دینا، یہ ذمہ داری نہیں. ان کے اخلاق پر نظر رکھنا یہ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ یہ بچے اللہ رسول کی امانت ہمارے پاس ہے، ہم اپنی زندگی میں ان کی تربیت کر کے اسلامی معاشرے کے اقدار کو بلند کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استحیوا من اللہ حق حیائی. فرمایا میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. قالوا انا لنستحی من اللہ حق حیائی یا رسول اللہ. فقیل کیف تحی من اللہ حق حیائی. حضور ہم اللہ سے کیسے حیا کریں، کیسی اللہ سے شرم و حیا رکھیں، اور وہ بھی جیسے رکھنے کا حق ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من حفظ الرأس وما حویہ. فرمایا جو سر میں ہے اس کو محفوظ رکھو کہ کیا خیالات آ رہے ہیں، اس کو محفوظ رکھو. فرمایا جو پیٹ میں ہے کیا جا رہا ہے منہ سے، حرام کا نوالا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے، اس کو اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں. یہ کنایتن بیان کی شرمگاہ کو. پیٹ میں عربی عبارت کو، وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اس کو، والبطن وما وعی. اور پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس کے ساتھ ہے اس کی حفاظت کرو. سرکار کریم فرماتے ہیں، ویذکر الموت والبلیا. موت کو یاد کرو اور قبر میں سڑ جانے کو یاد کرو. ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا واسر الاخرۃ الاولی. فرمایا جس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے کیا اور آخرت کو آگے کیا، اور دنیا کی وہ فضول فیشن اور زینت کو پاؤں کے نیچے دبایا جس سے اللہ کا خوف، نبی سے شرم اور آخرت کا ڈر چلا جائے، اس کو چھوڑ دیا. فمن یعمل ذلک، جس نے یہ کام کیا، فقد استحی من اللہ حق حیائی، اس نے اللہ سے ایسی حیا کر لی جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اس نے اللہ سے ایسی حیا کی. رسول اللہ سے صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں جنت کی ضمانت دیجئے کہ اللہ ہمیں بخش دے. حضور نے فرمایا چند چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. عرض کی حضور کیا؟ ان کے ذریعے پیغام آگے جا رہا ہے. فرمایا جو تمہارے دانتوں کے اندر زبان ہے نا، اس کی ضمانت مجھے دو، اور جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت مجھے دو. آگے پانچ چیزیں حضور نے بیان فرمائی. لیکن جو منہ میں زبان ہے اس کی ضمانت مجھے دو کہ اس سے وہی بولو گے جو میں اور میرا رب کہتا ہے. اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دو کہ جہاں اس کی اجازت ہے وہی اجازت ہے اور جہاں نہیں. فرمایا ان چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. اللہ رب العالمین ہمیں حیا اور اقدار، شرم عطا فرمائے، وہ لحاظ عطا فرمائے، وہ قدر عطا فرمائے. بندوں سے حیا، رب سے حیا، اپنے آپ سے حیا، اور قریب و نواب میں جو ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. کیونکہ آنکھ ہی کان، آنکھ کان دل کو پیغام پہنچاتے ہیں، آنکھ کان دل کو پیغام پہنچاتے ہیں. یہاں سے جو دیکھا جائے گا دل ادھر ہی جائے گا، اور جب دل بہکے گا تو چاہے بندہ کتنے سترے لباس کیوں نہ پہن لے، اس کے اندر وہ اخلاق نہیں رہے گا. اور حقیقت یہ کہ الحیاء شعبت من الایمان. کلمے کی بنیاد اللہ سے حیا پر ہے، دین سے حیا پر ہے، لحاظ پر ہے. اللہ میرے اور آپ کے دل کی سختی کو ختم فرمائے اور ہمیں ایسا بنائے رسم و ریاض، شادی بیاہ، غم و خوشی میں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، جیسا ہمارا رب پسند کرتا ہے. اللہ اس دعا کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے ہمیں شعوری زندگی عطا فرمائے. کھانے پینے رہنے سہنے نہیں، حضور نے فرمایا قبر میں جانے اور گل سڑنے کو جس نے یاد رکھ لیا، رب اس کے بدن کو پھر گلاتا سڑاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اسے دائمی زندگی عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.